الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صفت کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم آج یہاں پر دین کی آگاہی کے لیے جمع ہوئے، اور وقت بھی کتنا محبوب ہے، سعادت بھی کتنی اچھی ہے. ہر کیفیت کے اعتبار سے اس میں رحمت ہی رحمت ہے، قبولیت ہی قبولیت ہے، خوبی ہی خوبی ہے. آج رمضان المبارک کی آخری عشرے کی یہ تاک رات، یعنی 25ویں شب، یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا فضل ہے ہمیں کہ اس نے بغیر مانگے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کے ساتھ ساتھ اس شب کو ہنگامہ دنیا کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے مطیع بندوں میں شمار کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں اپنے خاص فضل سے اور رحمت سے دین کی آگاہی کا یہ جذبہ عطا فرمایا کہ ہم آج یہاں پر جمع ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے، اللہ ہماری حاضری مقبول کرے، اور ہمارے جن احباب نے اس کو سجایا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے، اہتمام کیا ہے، سارا سہرا تو انہی کے سر جاتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں دائمی خوشی، دائمی سکون، استقامت مرحمت فرمائے. اور اس اظہار حق اور اقائے حق کے سفر میں جو نیک لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ رب العالمین تمام کی عمروں میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. جو جو بھائی ہمارے ساتھ اس درس قرآن میں ایک عرصے سے، جو ہمارے بچے اس حوالے سے محنت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کی تشہیر پر اپنے ذوق کو نثار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دینی ذوق کو مزید روشن و تابہ فرمائے. حضرات گرامی، میں نے لیلۃ القدر کی اس مبارک ساعت میں روایت سے ہٹ کر سورۃ النساء کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے. لیلۃ القدر کی فاضلیت اور معنویت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے ہر مسلمان اس رات کی فضیلت کو اگر مکمل ترتیب سے نہ جانتا ہو تو یہ تو ضرور جانتا ہے کہ یہ بہت بڑی رات ہے. لیکن اس رات کے حوالے سے کہ اتنی اہم رات ہمیں ملی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب تک ہم اس کو فکر کی وادی میں لے جا کر، سوچ کی وادی میں لے جا کر، ذہن کی شعوری منزل میں لے جا کر، کہ جہاں پر بندہ کسی شے کو خریدنے، لینے، قبول کرنے میں پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، اس منزل میں جب تک ہم لے جا کر دین کو دیکھیں گے نہیں تو پھر کوئی نشست بھی ہمارے لیے اصلاح کی باعث نہیں ہو سکتی. ہم اگر ایک رسم اور ایک بس جس کو کہتے ہیں عرف عام میں کہ چل چلاؤ اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے طور پر بس ایک چیز پوری کرنی ہے اگر اس چیز کے تحت لیں گے تو رحمت تو بھر رہی ہے اور رحمت تو آ رہی ہے برس رہی ہے لیکن ہمارے قبولیت کے کاسے میں یہ وسعت نہیں ہے کہ ہم چند قطرے اپنی مغفرت کے لیے جمع کر سکیں. اگر ہمارا مقصد صرف نشست ہے, اگر ہمارا مقصد صرف اجتماع ہے, ہمارا مقصد صرف بیٹھنا ہے, اٹھنا ہے, کھانا ہے, شب قدر میں شرکت کر کے چلے جانا ہے, تو پھر ہم نے کما حقہ دین سے کچھ نہیں سمجھا. اس لیے کہ جب تک ہم دین کو اور مذہب کو شعور سے لا کر نہیں دیکھیں گے, فکر سے لا کر نہیں دیکھیں گے, تو ہمیں یہ دین ایک رسم لگے گی, ایک روایتی باتیں لگے گی کہ بس یہ تسلسل کے ساتھ ہمارے ماں باپ نے کیا, ان سے پہلے لوگوں نے کیا, ان سے پہلے لوگوں نے کیا, اب ہم بھی کر رہے ہیں, بس ایک روایت زندگی ہے, دستور زندگی ہے. نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیا کیا آپ نے, کیا آپ نے کوئی محفل نہیں سجائی, کوئی معاملہ نہ کیا. اگر اس کو دستور زندگی سمجھ کر محض اور اس کو ایک بس مذہبی ذمہ داری سمجھ کر پورا کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذہبی ذمہ داری کے ساتھ ہم نے فکر کی طرف توجہ نہ دی اور طبیعت کو نکال کر مذہب کی طرف نہ لائے تو مذہب ہمارے ظاہر تک رہے گا, باطن میں نہیں اترے گا. اور میرے دوستو, جب تک مذہب باطن میں نہیں اترتا تو دنیا میں تو نافع ہے, آخرت میں اور نزا کے وقت یہ بہت خطرناک صورت ہمارے لیے ہو سکتی ہے. اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ زبان تو کلمہ پڑھ رہی ہے لیکن کیا دل اس حق کے ترانے سے آشنا ہو چکا ہے کہ زبان سے کلمات آمن نہ صدق نہ صادر ہو رہے ہیں. بطور اسلام کے ہمارا سر اللہ رب العالمین کی جانب جھک رہا ہے, ہم سربنیاز ہو کر احکم الحاکمین کے دربار میں آ چکے ہیں لیکن ہمارا دل تو کسی اور سے ڈرتا ہے, سر کسی اور کے سامنے جھکتا ہے. جب تک ہم اپنے باطن کو برنگیختہ نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنے باطن کو اس بات پر ابھاریں گے نہیں, جب تک ہم اپنے زندگی کو اور یہ مذہبی ہماری مصروفیات کو جب تک ہم شعوری شارہ پر نہیں لائیں گے, ایک فکری نگر پر نہیں لائیں گے, حضرات گرامی, نہ ہم نماز کی حلاوت کو پا سکیں گے, نہ کلمے کی چاشنی کو سمجھ سکیں گے. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی عبادت ہے. اسی لیے میں نے ان تمام طرزوں سے ہٹ کر لیلۃ القدر کی فضیلت یقین ہر مسلمان کے دماغ میں زندہ ہے, اسی لیے آپ نے رات کے اس پہر میں اپنے گھر کو چھوڑا ہے. میں آپ کے اس انقلابی فکر کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں. آپ کا مقصد کوئی دنیاوی نہیں, صرف یہ رات جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اس کی بڑی برکات ہے, تو بس اسی چیز کو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستو, جب جس فکر نے آپ کو گھر سے اٹھا کر اتنے دور لا کر کھڑا کر دیا ہے, جس فکر میں آپ نے عبادت کے شوق کو پیدا کیا ہے, خدا کے واسطے اس فکر کی شمع کو مرنے نہ دیں, اس کو ہمیشہ زندہ رکھیں. یہ صرف اس رات تک نہ رہے, ہر سجدے میں رہے اور ہر تسبیح میں رہے. ہزار مسائل ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق, اقبال اسی طرح اشارہ کرتے ہیں. زبان کی کوئی چیز ہے, زبان ترجمان ہے. زبان اگر خود کی ترجمان بن گئی تو سب فضول ہے, زبان اگر دل کی ترجمان بن گئی تو پھر سورت غوث اعظم اور امام غزالی کی نظر آتی ہے. ہزار مصائب ہو مگر زبان ہو دل کی رفیق, مذہب یہاں کا قبول ہے, اللہ کی بارگاہ میں ایمان یہاں کا قبول ہے, اللہ کی بارگاہ میں نماز کا خشوع اور خضوع یہاں کا مقبول ہے. سید عالم کے شہید صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, کہ اللہ رب العالمین تمہارے ان ظاہری جسوں کو نہیں دیکھتا. اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا کر فرمایا کہ نبی پاک نے شہادت کی انگلی کو اٹھا کر دل کے جانب اظہار کیا کہ تمہارا دل جس چیز کو سوچتا ہے خدا اسی کے تحت تمہیں عطا فرما. تو دل ایک ترجمان ہے. یہ کیا ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ, ہم رات کو ہمیں سونے میں مزہ آتا ہے لیکن اہل اللہ وہ ہوتے ہیں کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, وہ بستر نرم انہیں کانٹا لگتا ہے، ہمیں بستر مخمل لگتا ہے، نیند اور راحت کی بات بنتی ہے، لیکن اہل اللہ جو فکر سے مذہب کی طرف آتے ہیں، جو سوچ سے مذہب کی طرف آتے ہیں، جو مذہب کے اس حد و خال کو فکر کے آئینے میں دیکھتے ہیں، فکر کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو پھر ان کی خلوت بھی اللہ کی یاد میں ہوتی ہے اور ان کی جلوت بھی اللہ کی یاد میں ہوتی ہے۔ آج ہماری جلوت بہت خوبصورت ہے، ہم امامہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جبہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم پارسا بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہماری خلوت بہت بھیانک ہوتی ہے، ہماری تنہائی بہت بھیانک ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے دین سے محبت تھوڑی کی ہے، ہم نے تو مذہب کو ایک روایتی رسم بنایا ہوا ہے، ہم نے مذہب کو تو ایک چل چلاؤ کا سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ کاش ہم مذہب کو اندر سے لا کر باہر واپس کرتے تو آج ہماری جلوت جس طرح، آج ہماری جلوت جس طرح خوبصورت اور عطر کی خوشبو سے مشمار ہے، اسی طرح ہماری خلوت بھی مشمار ہے۔ اہل اللہ کی یہ شان بیان کی گئی ہے، اور یہ فکر ہی احساس دلاتی ہے، یہ حیا دلاتی ہے، سوچ دلاتی ہے، توجہ دلاتی ہے، احترام دلاتی ہے، تعظیم دلاتی ہے۔ اور اگر باطن سے ظاہر، ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے ناشنا رہے تو وہ پھر وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ فراڈ ہوتا ہے، وہ ظاہری دکھاوا ہوتا ہے، اخروی معاملے کے اعتبار سے وہ عبادت اٹھا کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ تو نے جس کے لیے عبادت کی تھی جا اس سے ثواب مانگ، یہ لمبی نمازیں تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی جا اس سے اب ثواب مانگ، یہ مانگ تو نے گویا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا تھا جا اس سے اجر مانگ، اور گویا کہ عالم سے کہا جائے گا کہ یہ تبلیغ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی جا اس سے مانگ۔ کیا قرآن حدیث پاک میں یہ نہیں آیا کہ ایک عالم، ایک صوفی اور گویا کہ ایک مالدار جب خدا کے دربار میں پہنچیں گے، عالم کہے گا مولا میں نے دین کی بڑی تبلیغ کی، اللہ نے فرمایا جس کو دکھانے کے لیے کی تھی اس سے اجر مانگ لینا۔ صوفی نے کہا کہ مولا میں نے بہت عملی باتیں کی تھی، اللہ نے فرمایا جس کو دکھانے کے لیے کی تھی اس سے مانگ لینا۔ مالدار نے کہا شیخ صاحب نے، مولا میں نے تیری راہ میں خربوں روپے لٹا دیے، اللہ نے فرمایا جس کی راہ میں لٹائے تھے اس سے اجر مانگنا۔ میں تو دیکھتا تھا تیری آنکھیں مجھے نہیں دیکھتی تھی، لوگوں کو دیکھتی تھی، تیری عبادت کا مرکز اور قبلہ میری ذات نہیں تھی کوئی اور تھا، تیری تبلیغ کا مبدا اور منشا میری ذات نہیں تھی کوئی اور تھا، تو نے کوئی عبادت میرے لیے کی نہیں ہے تو اجر کس چیز کا مانگ رہا۔ میرے دوستو ساری چیز مثبت پہلو اور اس کا منفی پہلو دونوں ہمارے سامنے ہیں کہ اب بھی ہم اپنے ضمیر کو اس بات پر برنگیختہ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا فالہمہا فجورہا وتقواہا، انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، اس میں دونوں چیزیں ہم نے ڈال دی ہے، دونوں فکریں ہم نے انسان میں رکھ دی ہے، خیر کے پہلو کو بھی رکھ دیا، شر بھی اس کو شرارت کے لیے قریب آ گئی ہے، خیر کے معاونت کے لیے، خیر کے فروغ کے لیے، حضرات انبیاء کاملین سے لے کر اولیاء وارثین تک کو ہم نے جاری کر دیا ہے۔ کیا ان کی طاقت کم ہے؟ کیا ان کے حسن و جمال میں کمی ہے کہ شر کی طرف جایا جائے؟ کیا ان کی تبلیغ میں کوئی ایسی بیزاری ہے کہ شر کی طرف جایا جائے؟ رب کریم نے کہہ دیا کہ بس یہ خیر کا سلسلہ ہے، اس طرح رہ کر خیر کو پرموٹ کرو اور خیر کو اپنے اوپر اس طرح لے کر آؤ کہ تم زمین پر چلنے والے فرشتے بن جاؤ، کہ جب تم کسی چیز کو ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ بعد میں لگے، تمہارا دل یہ کہے کہ خدا پہلے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز تمہارے اندر برنگیختہ ہو جائے گی تو پھر تم دیکھو گے کہ جناب اس نماز میں کیا لذت ہے، تم دیکھو گے کہ پھر اس کلمہ میں کیا لذت ہے، تم دیکھو گے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو قبر میں اتارتے ہو لیکن تم موت سے غافل ہو، اس لیے کہ تم نے ایک خود نمائی کا خول چڑھایا ہوا ہے۔ اس خود نمائی کے خول سے نکلو اور کبھی اندر کی طرف گویا کہ توجہ کر کے دیکھو کہ تمہارا دل جو تمہاری بغل میں ہے وہ کیا کہتا ہے اور زبان کیا کہتی ہے۔ کیا یہ دل رات کے وقت آئینہ دیکھتے وقت یا جناب کسی وقت خلوت میں آئینہ دیکھتے وقت تمہیں شرم نہیں دلاتا، کہ شرم نہیں آتی کہ لوگوں کے سامنے یہ کرتا ہے اور خلوت میں کیا کرتا ہے؟ اس لیے مرشدان گرامی سب جب پوچھا گیا کہ اپنی اصلاح کے لیے دل گونگا ہو گیا ہے، اب کچھ کہتا نہیں ہے، اس کو برنگیختہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرما آئینہ اپنے سامنے رکھو، کہنا کچھ نہیں، بس جو آئینے میں تمہیں اپنی آنکھ نظر آ رہی ہے اسے دیکھنا شروع کر دو، اندر کا ضمیر بات کرنا خود ہی شروع کر دے گا اور وہ تم سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ یہ اللہ فرماتا ہمارا فطرت کا خلیفہ تمہارے اندر موجود ہے، یہ فطرت کا خلیفہ تمہارے اندر موجود ہے، وہ تمہاری ہر خرابی بتائے گا، تمہاری ہر حسن کو بتائے گا،
اور تمہیں کھینچ کر ہمارے دربار کی طرف لائے گا. اب تم اگر اس کا گلا گھونٹ دو گے تو یہ تمہاری مرضی ہے, اس کی بات کو سن کر صراط مستقیم پر آ جاؤ گے, یہ تمہاری مرضی ہے. تو گویا کہ اللہ نے ظاہر میں بھی, خارج میں بھی, سامنے بھی, ہمارے سامنے گویا کہ ہدایت کے نمائندے کھڑے کیے ہوئے ہیں, اور باطن میں یہ فطرت بھی موجود ہے جو گویا کہ نمائندگی کر رہی ہے حق کی. نہ انسان ظاہر سے بھاگ سکتا ہے نہ باطن سے بھاگ سکتا ہے, اسے سکون بھاگنے میں آئے گا, لیکن جب ان کی بات سنے گا تو یہ دائمی سکون سے رہتا ہے. جس طرح کہ اہل بلا کے بارے میں آیا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, وہ پشتیں بستروں سے اپنی پیٹ کو بستروں سے جدا کر کے انہیں ذوق آتا ہے. رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں, انہیں اپنی کمر اور اپنی پشت جسم سے لگانے میں ذوق آتا ہے, انہیں اپنی پشتوں کو جسم سے اٹھا کر خدا کے حضور سجدے میں گرانے سے ذوق آتا ہے. فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ان کی پشتیں بستروں سے جدا رہتی ہیں. ویدعون ربہم خوفا وطمعا, وہ رب کو جان چکے ہوتے ہیں, اور جاننے کی کیا ضرورت ہے, گویا کہ پیچھے پھرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ اندر جو سفیر موجود ہے باطن میں فطرت کا, یہ خود لے جا کر رب کے دربار میں موجود کر دیتا ہے, اور جب یہ شوق جوان ہو کر ظاہر میں آ جاتا ہے تو پھر بندہ خود گڑ گڑا کر اس کے خوف اور اس کی رحمت کی امیدیں لگاتا ہے. بس ہمیں اپنی بزرگی, ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے پر برنگیختہ نہیں کرتا. ہمارا منصب, ہماری وجاہت, ہمارے متعلقین, ہماری واہ واہ کرنے والے ہمیں باطن کی طرف آنے نہیں دیتے. اس لیے امام غزالی نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ جو تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کر دے. لیکن یہ کہ دوست بھی ہے, دوست کب ہے؟ جب تمہاری زبان تمہارے دل سے غافل ہے, اور جب تمہاری زبان تمہارے دل سے غافل ہے تو دشمن ہے تمہارا, جس نے تمہیں وہاں لا کر کھڑا کر دیا لیکن تمہیں اپنے باطن پر توجہ ہے. تو اگلا تمہاری شان میں کچھ بھی کہتا رہے, تمہیں اپنی اوقات پتا رہے گی تو تم اپنی کھال کے اندر رہو گے. لیکن تمہاری توجہ تمہارے باطن پر نہ ہو, اپنے خلوت کے معاملات میں نہ ہو, اپنی ماضی کی زندگی کی یادآوری میں نہ ہو, تو پھر بچہ بھی ہنس دے تو تم سمجھو گے میں قطب ہو چکا ہوں, بچہ بھی ہاتھ چوم لے تو سمجھو میں غوث اعظم ہو چکا ہوں. یہ خود فریبی جس کو کہتے ہیں, لیکن اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جو پورے سمندر کو پی جاتے ہیں پھر بھی ان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے. میں نے اس لیے سورۃ النساء کی یہ چند آیتیں تلاوت کی ہے ایک دفعہ درود پاک. آج مسلمان ہونے کے باوجود ہم میں امن نہیں ہے, آج مسلمان ہونے کے باوجود ہم میں سکون نہیں ہے, آج مسلمان ہونے کے باوجود ایک تزلزل کے شکار ہیں, آج مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے دل میں ہمارے قریب بیٹھے ہوئے بھائی کے لیے محبت نہیں ہے, آج جو دین کے ہادی اور مہدی ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی محبت نہیں, لیکن شیطان کے لیے ہمارے دل میں ڈر بہت ہے. آج خدا پر بھروسہ نہیں, آمینوں کے پھوپھا پر ہمیں بہت بھروسہ ہے. اگر تھوڑے سے امتحان کی کیفیت آئے تو نماز کے مراجعات کی بجائے چٹ پٹ بات کرنے میں ہمیں گویا کہ زیادہ سکون آتا ہے. خدا کی نافرمانی ہم کر لیں تو ہمارا دل گھبراتا نہیں, لیکن کوئی عامل ہمیں جھانسا دے کہ مجھے کچھ نہ دے تو پھر یہ ہنڈیاں دبا دوں گا, تو ہمیں اس پر بڑا بھروسہ آ جائے. اس لیے کہ ہم نے خدا کے راستے کو چھوڑ دیا ہے تو پھر ہم ہر ایک سے ڈرتے پھر رہے ہیں. اگر خدا کا ڈر ہم نے اپنے اندر ڈال لیا تو پھر وہ ڈر جو ہے وہ حقیقی ڈر ہے, پھر وہ ہر ایک کو روشنی دیتا ہے. اب دیکھیں قرآن مجید میں اسلام کی کتنی پیاری بات یہاں رکھی ہے. میں اس وقت صرف نیچر پر خطاب کروں گا, اتنی فضیلت نہیں بتاؤں گا کہ بندہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جائے. یہ جرت اور ہمت اور یہ حقیقت کی باتیں جب تک اس کے جامے میں فضیلت نہ دی جائے, صرف آج کی رات کی فضیلت بتا دی جائے کہ سب کچھ ہوگا, بیڑا پار ہو جائے گا, تو اگلا کہے گا یہ مجھے نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیا جب دو رکعت نفل پڑھ کے مجھے شہیدوں کا ثواب مل جائے گا تو مجھے میدان جہاد میں اترنے کی ضرورت ہی کیا ہے, جب تین دفعہ کل پڑھنے سے مجھے سارے گویا کہ قرآن کا ثواب مل جائے گا تو پھر مجھے تراویح پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. اللہ ایسی بے ڈھنگی تبلیغ کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. آج اس بے ڈھنگی تبلیغ کی وجہ سے سارے نظام کے اندر گویا کہ فساد لازم ہوا, بغض, ریا, یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیوستہ اس لیے ہو گئی. آج وہ کاملین ہم میں نظر نہیں آتے, ایسے مریدین اور ایسے شرفا ہم میں نظر نہیں آتے کہ جن کی تبلیغ اور اصلاح کا یہ طریقہ تھا. اس لیے کہ آج مذہب تو سکھایا جا رہا ہے, لیکن کیا مذہب کی دوستی باطن کے ساتھ کرائی جا رہی ہے؟ فکر کو لا کر مذہب کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. سب سے بڑی کمی یہی ہے. لیکن پہلے صوفیہ کیا کرتے تھے کہ جناب پہلے آپ کو دل سے لے آ کر زبان تک لاتے تھے، آپ کی فکر کو برنگیختہ کر کے مذہب کی طرف لاتے تھے، فکر کو اتنا جوان کر دیتے تھے کہ مذہب کو قبول کیے بغیر آپ کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں. آپ کی طبیعت سے خدا کے شوق کو ایسا پیدا کر دیتے تھے کہ پھر خدا کی طرف جائے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، نماز پڑھے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہو سکتا تھا. کہ سیدنا امیر معاویہ کے متعلق ہم نے یہ نہیں سنا کتابوں میں نہیں کہ جب ان کی فجر کی نماز نکل گئی تو آپ روتے رہے روتے رہے. وہ کیا چیز تھی جو ان کو رلا رہی تھی؟ آج تو ہم بڑے سنگ دل ہیں. وہ کیا چیز تھی کہ آپ قضا نہیں پڑھ سکتے تھے؟ نیند میں نماز نکل گئی تو کیا ہوا، قضا پڑھ لیتے. لیکن آپ دیکھیے وہ ادائیگی کی لذت آپ کو رلا رہی ہے. شیطان نے دوسرے دن جا کر آپ کو اٹھایا اور نماز کے لیے جگایا. اب پوچھا گیا جی شیطان نماز کے لیے کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہا جی آپ نے نماز چھوٹنے پر جو زارو قطار روئے، آپ روئے ہیں خدا کی محبت اس کے تصور میں، خدا نے آپ کو کئی نمازوں کو ثواب عطا فرمایا. شیطان نے اس لیے اٹھا دیا کہ نماز پڑھ لیجئے تاکہ فکر کی وادی میں آپ نہ جائیں. شیطان ہمیں فکر کی طرف نہیں جانے دیتا، کیونکہ جب آپ فکر سے نماز پڑھیں گے نا تو نماز ہی اور ہوگی، اور فکر سے کلمہ پڑھیں گے تو بات کی ہو رہا، اور شیطان اس طرف جانے نہیں دے گا. شیطان کہے گا جاؤ اذان ہوگی نماز پڑھ کر آ جاؤ. بس چلو نماز پڑھ کر آ گئے، اذان ہوگی پھر وہی سارا سلسلہ چل رہا ہے، پھر وہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے حضرات گرامی کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو پاتی، یا ہم جان بوجھ کر احساسات. تصوف کس چیز کا نام ہے؟ مرشد کس کو کہتے ہیں؟ مرشد اس کو کہتے ہیں جو اندر کے احساس کو بیدار کر دے. مرشد اس کو کہتے ہیں جو آپ کے دل کی آپ کی زبان سے دوستی کرا دے. جو نہیں کر سکتا وہ مرشد بننے کا حق نہیں رکھتا. اس لیے کہ تصوف باطن کا مسئلہ ہے، یہ ممبر و محراب یہ ظاہر کا مسئلہ ہے. جو ظاہر کو سنوار دے اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، جو ظاہر کو باطن میں اتارنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ مرشدان خاص کا کام ہے، یہ اہل طریقت کا کام ہے کہ جناب جو زبان اور دل کی دوستی کرا دے. جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے وہ اس طرف نہ. اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ مرشد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرشد خاص ہوتا ہے اور ایک مرشد عام ہوتا ہے. مرشد خاص وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جی نماز فرض ہے، جو مرشد عام وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جی جو مولانا صاحب کی صورت میں آپ کو آپ کی ہر مسجد کا امام آپ کا مرشد ہے، وہ آپ کو دین سکھا رہا ہے، مذہب سکھا رہا ہے، وہ آپ کا مرشد ہے، لیکن وہ مرشد عام ہے. لیکن جسے مرشد خاص کہا جاتا ہے اور جس کے لیے گویا کہ مرشد کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ ہے کہ جب مولوی صاحب سے آپ گفتگو سن کر آ جاتے ہیں کہ جی نماز پڑھنی ہے آپ کے لیے ضروری ہے، تو آپ نے کہا جی ضروری تو ہے، آپ سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مرشد عام وہ ہوتا ہے کہ جب آپ زبان سے اگر مولوی صاحب آپ سے پوچھے نماز فرض ہے کہ نہیں، تو آپ زبان سے کہہ دیں جی فرض ہے، تو مرشد عام کا کام یہ تھا کہ آپ کی زبان کو چلا دے، بس آپ نے اقرار کر دیا بولو جاؤ بیٹا تمہاری چھٹی ہو گئی. اور مرشد عام کا کام یہ کہ دل سے پوچھ نماز فرض ہے کہ نہیں. جب تک دل ہاں نہ کرے مرشد عام کا کام پورا نہیں ہوتا، اور جو دل سے ہاں کہلوا نہ سکے وہ اس فیلڈ میں پھر قدم نہ رکھے. یہ راہ ہر ایرے غیر میں تو خیرے کی نہیں ہے. جس راہ کا درس داتا صاحب نے دیا ہو، جس راہ کے مسافر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، جس راہ کے مسافر حضرت بحر الدانہ ہو، جس راہ کے مسافر حضرت بائی عجیب بوستانی کی شخصیت ہو، اس راہ اس مسند پر کوئی آپ آ کر بیٹھ جائے اور اس کا اہل نہ ہو تو پھر ٹھیک اقبال نے کہا تھا کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. گھونسلہ باز کا تھا، اب وہ اڑ گیا، اب کوے نے تصرف کر لیا ہے. اس لیے کہ یہ فیلڈ ہی اس کی نہیں تھی. تو حضرات گرامی جب تک جو آپ کی طبیعت کو برنگختہ نہ کرے، اور برنگختہ جب آپ کی طبیعت جب تک اس کے لیے تیار نہ ہو، جب تک ہم شیطان سے جان نہیں چھڑا سکتے، خیر سے کامل فیض نہیں لے سکتے. آئیے کچھ اس فکری بات پر چند پرانی آیت دیکھتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. میں ہر بات سے ہٹ کر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری تقریریں ہم سن لیتے ہیں، میں خود بھی اس سے تنگ آ گیا ہوں نا، اس لیے اس طرف آیا ہوں. حضرت امام غزالی نے پوری زندگی مناظرے مباحثے، ایک امام غزالی سے بڑا کون فلاسفر ہوگا. ایک بات میں آپ سے کہوں، اس وقت آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، میرا نام آپ کے لیے ملحوظ نہ ہو اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کون بیٹھے ہیں. صرف ہم ایک فطرت کے لیے کہ ایک فطرت بول رہی ہے اور فطرت سن رہی ہے، اس پر تبصرہ کرتے ہیں. امام غزالی علیہ رحمت پوری عمر ان کی حدیث پڑھانے میں گزری، دین پڑھانے میں گزری، دین کی تبلیغ میں گزری، مناظروں میں گزری، مباحثوں میں گزری، تھک گیا آخری عمر میں. کسی صوفی صاحب نے کہا حضرت یہ زبان کے علاوہ کبھی دل بھی کچھ کہتا ہے؟ تھک کیوں گئے؟ کہا جی تھک اس لیے گیا کہ جب تقریر کر کے جا کر لیٹتا ہوں تو جنگ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اندر کچھ ہے باہر کچھ اور ہے. تو کہا کچھ ہے اور اندر کچھ ہے تو ایک جنگ چل جاتی ہے. ایک عمر تک تو جنگ کو سہتا رہا اور لڑتا رہا اور تبلیغ کرتا رہا، لیکن اب تھک گیا ہوں، اب کیا کروں؟ تو کہا پھر وہ مرشد خاص ہے نا، اس کے پاس جائیں، وہ آپ کے باطن اور ظاہر کی دوستی کروا دیں گے، پھر لڑائی نہیں ہوگی. امام غزالی نے آخری عمر میں تصوف اختیار کیا، اور پھر احیاء العلوم اٹھا کر دیکھیں آپ، منہاج العابدین اٹھا کر دیکھیں آپ، اتنا بڑا عالم دین آج ہماری اور آپ کی کیا پوچھا، ہمیں کیا آتا ہے دین کا؟ اتنا بڑا عالم دین وہ ساری باتوں کو چھوڑ کر تصوف کی طرف آتا ہے. پتا چلا کہ بندہ جب تک اپنی فطرت کو مطمئن نہیں کرے گا وہ اس کو چین سے رہنے نہیں دے گی. کفار نے اپنی فطرت کا گلا گھونٹ دیا تو خدا نے کہا سمن بکن عمین فہم لا یرجون، یہ تو گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں، انہوں نے فطرت کو مار دیا ہے. لیکن مسلمان اپنے اندر کی آواز کو سنتا ہے تو بے چین رہتا ہے کہ باہر مطمئن ہے، لوگوں کے ساتھ مطمئن ہے، خلوت میں جاتا ہے تو کچھ اور چیزیں یاد آتی ہے. جب تک خلوت اور جلوت ایک نہیں ہوگی فطرت اسی چیز کی طرف بندے کو بھارتا رہتا ہے، اور اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ قرآن پڑھے تو فکر سے پڑھے، قرآن پڑھے تو سوچ سے پڑھیں، قرآن پڑھیں تو نیچر کی آواز سے پڑھیں، قرآن پڑھیں تو شریعت کی آواز سے، جب ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. اس کے بغیر حضرات گرامی کوئی چیز پوری نہیں ہو سکتی. ایک بات میں یہاں پر امام ہے بایزید بستامی علیہ رحمت کی مزید سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ سے ایک بچے نے پوچھا کہ حضور یہ بیل کھڑا ہوا ہے، اس کی دم پر بھی بال ہے اور آپ کی داڑھی کے بھی بال ہیں، دونوں میں افضل کون ہے؟ اب دیکھیں کہنے والا بچہ تھا، آپ نے اس کو ایک تھپڑ مار کے بھگایا نہیں، وہ اہل فکر لوگ تھے، وہ اسی پوری آپ کی دنیا اس کی ایک آواز پر رک گئی، آپ پر سکتہ طاری ہوا. بچے نے کہا آپ تو خاموش ہو گئے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا بیٹا میں اپنے آپ کو اندر سے دیکھنے لگ گیا تھوڑا سا، تو یہ میرے ظاہری حسن کو دیکھ رہا تھا، لیکن بیٹا میں تھوڑا اندر جا کر اپنے آپ کو دیکھنے لگ گیا. آج ہمارے دل اے تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے. میرے آقا فرماتے انسان کے جسم میں، آپ اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھے، سگا فرماتے انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلحت جسد کلہ واذا فسد فسد جسد کلہ. اگر وہ ٹھیک رہا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا کے پورے جسم کو وہ خراب کر دے گا. فرما الا وہی القلب، میرا آقا کہتے ہیں خبردار وہ دل ہے، خبردار وہ دل ہے. آگے اس کی وضاحت کی طرف ہم گویا کہ چلتے ہیں. فرمایا خبردار وہ دل ہے، اس کی فکر کی طرف گویا کہ توجہ کر. بچے نے کہا کہ حضور یہ بیل کے دم پر جو بال ہے، آپ نے جواب نہیں دیا کہ یہ زیادہ افضل ہیں یا آپ کی داڑھی کے بال زیادہ افضل ہیں. بچے کو بھگایا نہیں، خاموش ہو گئے، رک گئے. بیٹے نے بچے نے کہا ہوں خاموش کیوں ہو گئے؟ فرمایا اگر میں اپنے اندر سے فارغ ہو جاؤں تو پھر جواب دیتا ہوں. آپ اندر سے باہر آئے، اب زبان کچھ نہیں کہہ رہی، اب دل املا دے رہا ہے زبان کو، دل فکر دے رہا ہے زبان کو، اور دل نے اپنی ساری کتاب زبان کے سامنے کھولی تو زبان بایزید بستامی کی کہہ اٹھی کہ بیٹا اگر ایمان لے گیا نا دنیا سے تو پھر میری داڑھی افضل ہے، ایمان لے گیا نا تو پھر میری داڑھی افضل ہے، اور اگر ایمان نہ لے جا سکا تو یہ بیل کی دم پر جو بال ہے وہی افضل ہے، اس لیے کہ خدا اس سے کچھ نہیں پوچھے گا، مجھ سے سب کچھ پوچھے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس سے کچھ نہیں پوچھے گا، مجھ سے سب کچھ پوچھے گا. اب آئیے رب کریم کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے ایمان والو، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو. کیوں ڈریں؟ ربکم الذی خلقکم، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس بات کو پہلے مضمون تو سنیں، پھر میں آپ کی اور اپنے اندر کی تاریخ یہاں پر لا رہا ہوں قرآن سے. تمہیں پیدا کیا اس رب نے، اس لیے ڈرو، اس کا احسان مانو. اور بتائیں تمہیں تمہاری تاریخ، تم بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہو، محقق بنتے ہو، دانا بنتے ہو، حکیم بنتے ہو، حاضر بنتے ہو، ہم تمہیں بتائیں تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے. فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. الذی خلقکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. تمہیں پتا کس سے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ایک آدم سے، ایک ذات سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. وہ خلق منہا زوجہا، پھر اسی سے ہم نے اس کی بیوی کو پیدا کیا. وہ بس من ہمارے جان کثیر ہوں نساء، پھر انہی دونوں سے ہم نے پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا. یہ تاریخ انسانی قرآن بیان کر رہا ہے. ہم تمہارے رب ہیں، تمہاری تم کیا چیز ہو، ہم تمہیں تمہارا تمہاری منزل کا پتہ بتاتے ہیں. کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں. ہم سے تو پوچھو تم ہو کیا، تمہاری منزل کیا ہے. ہم تمہارے رب ہیں، تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا ہے، آدم سے ہوا کو پیدا کیا، ہوا سے سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا. واتقوا اللہ، اب دیکھو تمہارا سب شجرہ نسب ہم نے بتا دیا. تمہارے رب ہم، تمہارے والد آدم. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہم نے نسل پھیلا دی ہے، خیر کے نمائندے پھیلا دیے ہیں، ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ کرنا، ان سے منہ نہ موڑنا. اور تم کیا سمجھتے ہو؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا. ہم بات بول کر چپ ہو گئے، ہم ہر تمہاری حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ہم تمہاری ہر حرکت کو مل کر کہیں ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا نا اپنا نام بھلا کر بولیں گے تو پھر زبان خود چلے گی. جب تک ہمیں نام یاد ہوتا ہے نا، نام ہمیں یاد ہوتا ہے تو دل خاموش ہوتا ہے. جب ہم اپنا نام بھول جاتے ہیں تو پھر دل بات کرنا شروع کرتا ہے. یہ دل بہت عرفان والی چیز ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، جس دل کو یہ فکر مل جاتی ہے، جس کو یہ مقام مل جاتا ہے، تو یہ پھر دل ہے کیا چیز؟ اللہ فرماتا میرے جلوے آسمانوں میں نہیں سماتے، میرے جلوے زمین اپنے گرفت میں نہیں لے سکتی، میرے جلوے اگر کہیں سماتے ہیں تو وہ مومن کا دل ہے. آسمان میں وہ وسعت نہیں جو دل میں ہے، سمندر میں وہ گہرائی نہیں جو انسان کے دل میں ہے، پہاڑ میں وہ پختگی نہیں جو انسان کے دل میں ہے، لالہ زار اور سبزہ زار اور پھولوں میں وہ خوشبو نہیں جو انسان کے دل میں ہے. اسی دل کی وجہ سے کہا کہ ہم نے اسے احسن تخلیق بنایا ہے، احسن تقویم بنایا ہے. اس دل کے اندر ہم نے ہر شے کو گویا کہ داخل کر دیا ہے. اور فرمایا کہ یہ دل ایسی عام چیز نہیں ہے کہ جس سے گویا کہ انسان اپنی جان چھڑا کر نکل جائے اور کسی شے کی گویا کہ اسے توجہ نہ ہو، اسے پتا نہ ہو. قرآن کہتا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولون. فرمائے تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور یہ تمہارے دل جو ہے، ہر ایک سے ہم پوچھیں گے اس نے کیا کیا تھا. فرمائے دل جو ہے یہ بہت بڑی انجمن ہے. حضرت بھائی عزیز دوستان، حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا، حضور یہ دل کیا ہے؟ ہم نے صوفیہ سے سنا دل فکر، یہ دل کیا چیز ہے؟ میں بار بار مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہم تو بول رہے ہیں وہ اس منزل سے پورا ہو کر نتیجے کو دیکھ کر پھر نصیحت کرتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی معمر بوڑھے والدین ہوتے ہیں تو ہم اکثر ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کچھ نصیحت فرمائیے. اگر جس طرح بھی مرفانی صاحب نے کہا کہ ان کے والد صاحب یقین حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت کے خلیفہ تھے، میں ان کی خدمت میں باہر حاضر ہوتا تھا اور میں ان کی خدمت میں اکثر کرتا تھا. حضور آپ نے کاروبار بھی دیکھا، مذہب بھی دیکھا اور بہت سے دن زندگی کے مشہور افراد دیکھے. اب میری زندگی تو ابھی چند سال گزرے ہیں، آپ نے تو ساری زندگی علاقے بھی دیکھے، ماحول بھی دیکھے. یہ سب دیکھ کر نتیجہ کیا نکلا ذرا بتا دیجیے. تو مسکرا کر کہتے ہیں بڑا سستا سودا کرتے ہیں شاہ صاحب. میں نے کہا حضور آپ لوگ بھی بڑے فیاض اور سخی ہوتے ہیں، ہدایت کے لیے وہ نتیجہ بیان کر دیجیے. تو بزرگوں کے نتیجے اور اصلاح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ پوری زندگی کے نشب و فراز کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے. خیر اور شر کی جنگ کے بعد جو ایک نچوڑ نکلتا ہے، شر کو پچھاڑنے کے لیے، خیر کی موازنت کے لیے جو فکری گفتگو ہوتی ہے، یہ اہل فکر گویا کہ بیان کرتے ہیں. اس لیے آپ نہیں دیکھتے کہ اقوال ذری میں تاثیر کتنی ہوتی ہے؟ یا آپ اخبارات میں کبھی اقوال ذری دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی تھوڑی دیر کے رک جاتی ہے. مولانا علی کے اقوال آپ اکثر پڑھتے ہیں، امام غزالی کے اقوال پڑھتے ہیں، آپ اکثر ڈائریوں میں, آپ کو بہت اچھا ماحول ہو گیا ماشاءاللہ کہ جناب جو ڈائریاں چھپتی ہیں اس میں ایک ایک قول لکھا ہوتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے گا میرے دوستو, اس وقت کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, میں حضور کا دین بیان کر رہا ہوں اس لیے آپ نے مجھے اوپر بٹھایا ہے, باقی کوئی فضیلت نہیں ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے گا مجھے کہ جس وقت آپ کوئی نصیحت کوئی قول ذری پڑھتے ہیں آپ کی زندگی وہی رک نہیں جاتی, آپ ٹھہر نہیں جاتے کہ یہ کیا ہے, یہ وہ چیز ہے جو آپ کا دل محسوس کرتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے یہ کرن کتنے دیر باقی رہتا ہے, یہ کٹتا ہے پھر لگ جاتا ہے یا گویا کہ باقی رہتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ نے فرمایا دل ایک اہمیت کی متحمل شے ہے. میں اس پر عرض کرتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ یہ دل کیا ہوتا ہے. مجھے شخص نے کہا تھا ابھی آنے سے پہلے کہ حضور کس موضوع سے خطاب کریں گے, میں نے کہا کتاب آپ, آج آپ کا موضوع کیا ہے؟ میں نے کہا آج میرے موضوع کا موضوع, آج میری تقریر کا عنوان ہے کتاب آپ. ارے بھائی میں پہلے اپنے آپ کو سمجھوں تو کوئی تقریر کروں گا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری اپنی کتاب کیا ہے اور ہم خود کیا ہیں, ہمیں خود کا کچھ نہیں پتا اور نصیحتوں پر آ کر بیٹھ جائیں. ان ضروری باتوں کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے کہ پھر بندہ مسند پر بیٹھے اور امر بالمعروف کرے, لوگوں کو ہدایت کی بات کرے, ورنہ پھر یہ کہ زبان کچھ کہہ رہی ہوگی اور دل کچھ کر رہا ہوگا. کبھی اپنے آپ کو تو کریلے نا, ایک حج کر کے حاجی صاحب تو ہم نے کہلا کر اپنے آپ کو بہت خوشی محسوس کر لی ہے. تہجد پڑھ کر ہم نے 10 لوگوں کو تو ٹیلی فون کر کے بتایا ہے کہ آج ہم نے تہجد کی نماز پڑھی, آئیے میں پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ آ جائیے, کہ جو چھپانے کی چیز ہے اس کو بھی ہم نے عیاں کیا ہے. تو زبان کی تو سارے باتیں کر لی, کبھی فکر کی بھی تو باتیں کر لی, کیونکہ اس فکر میں جلنے کی جو لذت ہے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے گی. حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کہ حضور یہ دل کیا ہے, آپ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا تیرا دل یا میرا دل؟ کہا حضور بتا دیجئے کہ آپ کے دل کی کیا خاصیت ہے اور میرے دل کی کیا خاصیت ہے. فرمایا دیکھ تو خدا سے غافل ہے, مجھے خدا کا پتہ مل گیا ہے, اب فرق بس یہی ہے. اور جو غافل دل خدا سے ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے, اور جو عارف دل خدا سے ہے وہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ ساری کائنات اس میں ذرہ لگتی ہے. تو فرما میرا دل تو اتنا وسیع ہے کہ ساری کائنات اس میں ذرہ لگتی ہے, اور تیرا دل جو ہے جو محض ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. تو یہ دل ایک ایسی انجمن ہے, اور اس پر ایک بات آگے عرض کر کے اس طرف آتا ہوں. علماء ربانی نے یہ کہا کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے نا, اسلام اعضا پر ہوتا ہے, اسلام ہماری باڈی پر ہے اعضا پر ہے, اور ایمان جو ہے وہ دل پر ہے, ایمان اور دل پر ہے. اب یہ اگر اسلام جو ہے اس نے کبھی دل کا راستہ اختیار نہیں کیا تو پھر یہ نفاق ہو جائے گا, اور اس ایمان نے کبھی اعضا کا راستہ اختیار نہیں کیا تو پھر یہ بیکار ہو جائے گا. دونوں کو ایک راستے پر آنا پڑے گا. کیسے؟ کاجی چلیں گے دونوں اپنے اپنے گھر سے لیکن پہنچیں گے دوسری سمت سے. اسلام اگر اعضا سے چل کر دل پر پہنچا تو منزل اسے مل گئی, ایمان اگر دل سے چل کر اعضا پر ظاہر ہو گیا تو منزل مل گئی. بس یہی راستے اختیار کرنا ہے اور اسی منزلوں سے گزار کر دونوں کو لے آنا ہے, اور جو ان منزلوں پر پہنچ جاتے ہیں تو انہیں پھر خدا کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ آجا, ارجعی الی ربک, آجا اپنے رب کی طرف, راضیۃ مرضیہ کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس یہ جو نہیں نفس المطمئن, میں یہاں پر نفس کا معنی فکر کے کر رہا ہوں, اے فکر مطمئنہ, اے طبیعت مطمئنہ, اے ذوق مطمئنہ, اے فطرت مطمئنہ, کہ جو میرے بندے کے ساتھ تو رہی اور تو اس جسد میں مطمئن رہی تو آج تجھ سے آری نہیں کریں گے, اس لیے کہ اس جسم میں تو یہ منانے کے لیے بہت جتن کیے ہیں, اور جب تجھ سے راضی ہو چکا ہے تو آج آزاد نہیں چھوڑیں گے. فادخلی فی عبادی, جلدی سے میرے اسی بندے میں داخل ہو جا, اور تم دونوں کہاں جاؤ, وادخلی جنتی, ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت گرامی قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے انسان کو آزاد چھوڑتا ہے, ہم اپنے آپ کو آزاد چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ہمیں دیکھیں بہت ساری دولت مل جاتی ہے تو پھر عبادت کی کیا ضرورت ہے, لیکن میں فطرتی بات کرتا ہوں، جب بہت ساری دولت مل جائے، آپ کی دولت چھوڑیں، اگر مال آپ کی امید تھی وہ مل گئی، آپ نے کہا جی میرا پرائز بانڈ لگ جائے، مثال کے طور پر اس دفعہ کا پرائز بانڈ میرا لگ جائے 1 کروڑ روپے کا، یہ آپ کی تمنا تھی، آپ بڑے گڑ گڑا رہے تھے، یہ کر رہے تھے، شور کر رہے تھے، دعا کرا رہے تھے، لگ گیا پرائز بانڈ، آپ کو اطلاع آ گئی اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ جناب پرائز بانڈ لگ گیا ہے، اب وہ آپ لے کر جائیے، آپ نے پرائز بانڈ کی رقم لے کر محفوظ کر لی، اب لے کر آپ نے جب محفوظ کر لی، میں کہتا ہوں جب آپ کی دلی مراد آپ نے پا لی نا، لیکن آپ کی دلی مراد یہ تھوڑی تھی، میں پوچھتا ہوں اس مراد کو پانے کے بعد بھی دل کسی اور بھاگ رہا تھا، کسی کے حضور تشکر کے سجدے کر رہا تھا؟ دل سے پوچھے، ایک آزاد چھوڑے، ایک ملحد بے دین سے ہم بات کرتے ہیں، ایک الہاد و خدا کے تصور سے قابل ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ جب مجھے تیری منہ مانگی مراد مل جائے اس کے بعد بھی تیرا دل کسی کے حضور جھکتا کہ نہیں جھکتا، اور جب تو کسی سے ڈر رہا ہوتا ہے تو تیرا دل کسی کے حضور پناہ مانگتا کہ نہیں مانگتا، تو اس طرف جاتا کیوں نہیں ہے، اس پر غور کیوں نہیں کرتا؟ امام غزالی سے کسی نے پوچھا، حضور یہ میں آپ کو جو مثالیں سنا رہا ہوں اس کے پیچھے کئی پرانی آیات ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ اس مثالوں کو میں پرانی آیات سے ثابت کروں، کئی احادیث سے ثابت کروں، یہ خلاصے کے طور پر، لب لباب کے طور پر، یہ گیدرنگ ہے، گیدرنگ میں دوست ایک دوسرے سے ایسی بات کرتے ہیں، بڑی بات مختصر وقت میں کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کئی پرانی آیات ہیں جو دینی جذبے سے محض میں اس کا نتیجہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ ایک ایک آیت پڑھ کر اگر میں سارا نتیجہ نکالتا تو وہی نکلتا جو گفتگو ہو رہی ہے، کوئی نہ سمجھے کہ جناب یہ لایانی بات ہے، اگر اسے ذوق ہے تو بیٹھ جائے، پھر میں قرآن اور حدیث سے یہی مضمون ثابت کر کے دکھا دیتا ہوں، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں آج میرا موضوع تو کتاب آپ ہے، پہلے اپنے آپ کو سمجھے تو پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں، اور یہ فطرت کی بات ہے، حضرت امام غزالی سے کسی نے کہا کہ حضور نعمت ملنے کے بعد بھی دل کسی کے حضور جھکتا ہے، ڈر لگتا ہے پھر بھی دل کسی کی پناہ مانگتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ کیا فکر ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں یہ ایک وعدہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک وعدہ ہے، کیسا وعدہ؟ کہا یہ وہ وعدہ ہے جو تیرے لاشعور میں تجھے بار بار کچھ کہتا ہے، کہا کیسا وعدہ؟ کہا وہ وعدہ جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تو تُو نے خدا کے حضور کیا تھا، تُو نے خدا کے حضور کیا تھا، عالم ارواح کے اندر جب انسان پیدا نہیں ہوا ان کی ساری روحوں کو خدا نے مجتمع کیا، سورہ آراف آیت نمبر 173 پہ اللہ ذکر فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے یہ کافر ہم سے بھاگتے ہیں، یہ مشرک خداؤں کو ڈھونڈتے ہیں، ان سے پوچھو دل پر ہاتھ لگا کر کہ جب سمندروں کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، کشتی تمہاری گویا کہ ڈاماڈول ہو رہی ہوتی ہے، تو تو بت کو اٹھاتا ہے یا کسی اور کو پکارتا ہے؟ کہ پوچھ ان سے محبوب کہ یہ کس کو پکارتے ہیں، ان سے پوچھ محبوب جب انہیں کوئی خوشیاں ملتی ہے تو ان کا دل اس مورتی کو سجدہ کرتا ہے یا کسی وعدے اور تصور کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے؟ محبوب ان کو اپنی تاریخ یاد دلا اور ان سے کہہ دے کہ عالم ارواح کے اندر ہم نے ساری انسانیت کو لا کر کھڑا کر دیا تھا، ساری روحیں جمع کی، اللہ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کی ساری اولاد کو اس کی پشت سے نکال کر، جس طرح کہ انہیں کی پشت سے جب ساری اولادیں جاری ہو رہی ہیں تو اسی اولاد کو عالم ارواح میں نکال کر جمع کیا، ان کی ذریتوں کو جمع کیا، ذریت ذریت کو جمع کیا، اور فرمایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور فرمایا دیکھو اللہ نے ان کی روحوں کو جمع کیا، ہم سب بھی وہاں پہ بے فکر نہ رہیں، اپنے اندر اتر کر اس وہ شعوری بات اور لاشعور کے اندر جو آپ کو شعور دلانے کی کوشش کرتی ہے، آپ اپنی ذوق اور محبت کی ابھی کئی تمنائیں آپ لے کر آئے ہوں گے، وہ تمنا جس سے مقبول کرانا چاہتے ہیں اس کا تصور دل میں جمائیے، اور قرآن کی آیت کو گویا کہ اپنے سامنے محسوس کیجئے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ساری روحوں کو جمع کیا اور ان روحوں کو کہا روحوں ہم تمہیں تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے پتا چلے کہ تم بعد میں منکر ہو جاؤ کہو کہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، تو چلو ہم تمہیں اس بات پر، اس احوال پر، اس معاملے پر تمہاری اپنی ذات ہی کو گواہ بناتے ہیں، اس لیے ہم ابھی تک نہیں بھولتے اس کو، کیونکہ جو وعدہ ہم نے کیا اور گواہ بھی ہماری ذات ہی بن گئی اللہ کی طرف سے، تو وعدہ کر کے تو بندہ بھول جاتا ہے لیکن گواہ 24 گھنٹہ اسی کے ساتھ اس کو یاد دلاتا رہے تو جان کیسی چھوٹے گی، اس لیے اللہ نے کسی اور کو گواہ نہیں بنایا اس مجمع میں، اللہ نے انسان کو خود گواہ بنایا اور ان سے کہا کس بات کا وعدہ، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ وہ وعدہ تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا میں تمہارا خالق نہیں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ساری روحوں نے کہا مولا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہو گئے، ہم اس پر گواہ ہو گئے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح میں جو اجتماع ہے، جو خاص اہتمام ہے، ساری روحوں کو جمع کر کے صرف ایک عہد لیا جا رہا ہے، سنو کیا ہم تمہارے رب نہیں؟ سب نے کہا مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ فرما اپنے آپ پر گواہ ہو جاؤ، تم نے کیا کہا مجھ سے، میں نے تو تم سے سوال کیا تھا، الستو بربکم، میں نے تو ایک کوشچن کیا تھا، ہاں یا نا، اب تمہاری مرضی تھی تم کیا جواب دیتے ہو، لیکن تم نے جواب دیا بلا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تم نے کہہ دیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، کہاں کا گواہ ہو جاؤ اس پر۔ اب یہ گواہ بھی تمہارے ساتھ ہمیشہ چلتا رہے گا، فطرت کی صورت میں، تمہاری طبیعت کی صورت میں، تمہاری نیچر کی صورت میں، یہ تمہارے ساتھ چلتا رہے گا، یہ تمہیں تمہارا وعدہ بھولنے نہیں دے گا۔ تم اگر کہیں بھور میں پھنس جاؤ، الست بربکم قالوا بلا، یہ آواز تمہارے کانوں میں گونج رہی ہوگی، اللہ ہے، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تم اگر سات قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو محسوس کرو اور بند دیواروں کے اندر دیکھو، یہ اندر سے ایک آدمی بول رہے گا، بول رہا ہوگا، فطرت تمہیں تیار کر رہی ہوگی، وہ خدا کا نمائندہ اور گواہ تمہیں کہہ رہا ہوگا، دیکھ گناہ تو کر رہا ہے لیکن کوئی دیکھ رہا ہے تجھے۔ تو فرمایا اس لیے کہ ہم نے کسی اور کو گواہ بناتے تو شاید اسے آنے میں دیوار توڑ کے آنا پڑتا اور دروازہ کھول کے آنا پڑتا، ہم نے تو خود تمہارے ضمیر ہی کو گواہ بنا دیا تھا، ہم نے تو خود تمہاری فطرت ہی کو گواہ بنا دیا تھا، اور ہم نے کوئی تم پر زبردستی نہیں کی تھی، ہم نے تو کہا الستو بربکم، کہ ہم تمہارے رب ہیں، تمہارے خدا ہیں، تمہارے الہ ہیں، تم نے خود بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی زبردستی کے تم نے کہا، قالوا بلا شہیدنا، مولا ہم نے اس بات کو مانا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتا بس اسی پر تم ڈٹے رہو، اب تم کہیں پر بھی جاؤ، ہمیں مانو یا نہ مانو، یہ چیز تمہیں سکون سے رہنے نہیں دے گی۔ حضرت گرامی، کتنا سچا کلام ہے قرآن کا، کوئی کتاب انسان کی ایسی تعریف پیش نہیں کر سکتی۔ اس آیت کو پڑھ کے میں بار بار پڑھتا ہوں کبھی، اور اپنے یقین کو زندہ کرتا ہوں اور جوان کرتا ہوں کہ مولا حق ہے کہ یہ تیرا ہی کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اور یہ سچا کلام ہے، اس لیے کہ یہ فطرت کی بات کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کے پاس، آج قاضی مولوی صاحب کوئی مسئلہ بتائیں لیکن ایسا بتائیں کہ میرا دل بھی مطمئن ہو جائے، میں نے کسی فکر کے ساتھ قرآن کی آیت کو پڑھتا چلا جا، قالوا بلا کے ترانے تیری سماعت کے سامنے نواز ہوتے چلے جائیں گے، ہر جگہ تجھے خدا یاد آتا چلا جائے گا، اور جہاں جہاں تیرا مراقبہ ہوتا چلا جائے گا، تجھے خدا کی حضوری یاد آتی چلے جائے گی، شیطان تیرے راستے سے بھاگتا چلا جائے گا، اور تو صراط مستقیم سے رفیق اعلیٰ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ بس وعدے کو بھلانا نہیں، اور اس گواہ کے گلے کو گھونٹنا نہیں، جنہوں نے گلا گھونٹا وہ بھی گویا کہ خدا کے تصور سے غافل نہ ہو سکے۔ اب آخری بات یہاں پر پیش کرتا ہوں، انسان کے لاشعور میں یہ وعدہ، یہ عہد اب بھی محفوظ ہے، یہ نیچر کی بات کر رہا ہوں، ہر انسان اس وعدے کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دور میں انسان اس وعدے کے پتا کے لیے ڈھونڈتا رہا کہ کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ۔ اس وعدے نے اس کو نیند سے سکون سے سونے نہیں دیا، آدھا لقمہ منہ میں تو آدھا گویا کہ ابھی تھال میں ہی رکھا ہوا ہے، اور یہ فکر اتنی، کیونکہ جب یہ فکر بھڑکتی ہے تو انسان اسی چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو انسان اس پیاس کو بجھانے کے لیے کبھی مورتیوں کو خدا کہہ رہا ہے، کبھی ستاروں کو خدا کہہ رہا ہے، کبھی گویا کہ کہکشاؤں کو خدا کہہ رہا ہے، کبھی گویا کہ مظاہر کائنات کو خدا کہہ رہا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جس سورج اور چاند کو سارا عرب خدا کہہ رہا تھا، اس پیاس کو بجھانے کے لیے کہ اس جذبے کی کوئی تعبیر دیکھی جائے، لیکن عرب کے صحرا میں ایک شخصیت انہیں نظر آئی کہ جسے لوگ خدا کہہ رہے تھے، وہ تو اس کی انگلی کے اشارے پر دو ٹکڑے ہو رہا ہے، جس سورج کو جو خدا کہہ رہے تھے وہ تو اس کے چشمان کرم کے اشارے سے گویا کہ ڈوبا ہوا نکل آ رہا تھا، جس مضبوط اور لئیم شئیم درخت کو جو خدا کہہ رہے تھے وہ تو اس کے اشارے سے چلا آ رہا تھا، قریب تھا کہ لوگ اس کو بھی خدا کہہ دیتے، اس نے کہا جی آؤ میں بھی سجدہ کرتا ہوں، تم بھی سجدہ کرو، سبحان ربی الاعلی۔ تو خدا نے یہ مظاہر کائنات، یاد دہانی کے لیے، اس گواہ کی تائید کے لیے بنائی ہے، لیکن یہ گواہ خود ہی ان کو معبود بنا لیا گیا۔ ایک آمینہ کے لال کی ذات تھی کہ جس نے سارے مظاہر کی آواز کو اپنے اندر لے کر کہا کہ یہ بھی دلائل میں بھی دلائل، یہ سانت ہے میں ناطق ہوں، یہ بول نہیں سکتے میں خدا کا تعارف دے سکتا ہوں۔ اس لیے کائنات کو ہدایت جو ہے وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب جب آپ نے اس منزل کو پا لیا حضرت کرام، تو آئیے پھر چند دن کی باتیں بھی کر کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آہستہ آہستہ ہمارے اندر خوشبو آ رہی ہے، ایک ضمیر کے اندر ایک خوشبو آ رہی ہے، تصور الہ سے ہمارا دماغ بالکل معطر ہو گیا ہے، تصور الہ سے اس وقت ہمارے سینے کے اندر ایک خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ذات ہے جس کی نظریں ہم پر ہے، جس سے ہم کبھی معطل نہیں ہو سکتے۔ واہ میرے خدا، کیا تیرا نظام ہے، وعدہ بھی لیا اور فطرت ہی کو گواہ بنا دیا۔ اب انسان بھاگے تو کہاں بھاگے، اگر اپنے آپ کو زندہ قبر میں اتارے تب بھی وہ خیال اس کو نہیں چھوڑتا ہے، سات دیواروں میں بند کر دے تب بھی وہ خیال اس کو نہیں چھوڑتا، اور جب یہ خیال جم جاتا ہے نا دل میں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نے بس اتنا اقرار کر لو، زیادہ ذوق نہ لا سکو، زیادہ اپنے آپ کو تیار نہ کر سکو، تو کم سے کم دن میں کچھ ٹائم تو یہ ذوق زبان پر لاؤ کہ تمہیں دیکھنے والا کوئی ہے، تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھنے والا کوئی ہے۔ اس سے دو مفہوم یہاں پر مترشح ہوتے ہیں، ایک شفقت کا اور ایک رحمت کا۔ اسی تصور الہ، کس کا؟ شفقت کا، اور مل کر کے شفقت کا، اور ہم تصور الہ سے لیلۃ القدر میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ تصور الہ ہمیں دو تصور دیتا ہے، یا شفقت کا یا، اب شفقت اور رحمت میں فرق ہے، شفقت اور رحمت میں فرق ہے۔ شفقت بھی مہربانی ہی کو کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، شفقت بھی مہربانی کو کہتے ہیں، اور رحمت بھی مل کر کہیں مہربانی ہی کو کہتے ہیں، شفقت بھی مہربانی کو کہتے ہیں، رحمت بھی مہربانی کو کہتے ہیں، لیکن دونوں کی انداز میں فرق ہے، مہربانی احسان ہی، لیکن دونوں کے انداز میں فرق ہے۔ شفقت اس مہربانی کو کہتے ہیں جس میں ڈر ہوتا ہے، شفقت اس مہربانی کو کہتے ہیں جس میں کہ نہ کیا تو سزا ملے گی، شفقت اس مہربانی کو کہتے ہیں جس میں ڈر ہوتا ہے کہ نہ کیا تو سزا ملے گی، وہ کسی وجہ سے کرتا ہے، جو مہربانی کسی وجہ سے کی جائے، جو مہربانی کسی وجہ سے کی جائے اس کو کہتے ہیں شفقت، اور جو بلا وجہ عطا کر دی جائے اس کو کہتے ہیں رحمت۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، وہ کچھ نہیں مانگے پھر بھی دیتا ہے، وہ کچھ نہ مانگے پھر بھی دیتا ہے، ہیں تو دونوں مہربانی۔ ہم اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، رحمت نہیں کر پاتے، رحمت خدا کرتا ہے، اس لیے کہ شفقت میں غرض ہے، رحمت بے غرض ہوتی ہے، رحمت بے غرض ہوتی ہے۔ شفقت میں ڈر ہے، عوض چاہتا ہے، کوئی وجہ چاہتا ہے، ثمرہ چاہتا ہے، رحمت بغیر ثمرے، بغیر نتیجے، بغیر اس کے نتیجے کے عطا کر دینے کا نام ہے، اور وہ کسی کا خاصہ نہیں، وہ احکم الحاکمین کا خاصہ ہے۔ آئیے چند حدیثیں اس پر میں عرض کر کے درس کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث قرآن میں آتا ہے، رحمت کا معنی سمجھ گیا؟ اب جب بھیک مانگو نا خدا سے رحمت کی، تو یہ تصور کر کے مانگو کہ تم ہاتھ نہ بھی اٹھاؤ تو پھر بھی وہ دے گا، ہاں وہ بغیر سبب سے تمہیں دے گا، اور اتنا دے گا کہ جتنا تم کو تصور بھی نہ ہو، اور جب اور جو تمہیں نہیں دیا وہ بھی ایک رحمت تھی، اس لیے کہ تمہاری سرش اور تمہاری طبیعت اس کیفیت کی نہیں تھی۔ کسی ایک بزرگ کا قول مجھے یاد آیا، آئے ہائے یہ بہت عارفوں کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے، جو اپنے دل کو دیکھتا ہے اس کے پاس بیٹھنا چاہیے، جو کپڑے کو دیکھتا ہے، پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ایک بزرگ کہنے لگے، ان سے کسی نے کہا آئیے نا شہر میں آئیے، یہاں واس فرمائیے، کہتے ہیں نہیں میں دیہات میں رہوں گا، کہ شہر میں آئیے، کہ نہیں میں دیہات میں رہوں گا، کہ وجہ کیا ہے؟ شہر میں لوگ زیادہ استفادہ کریں گے، کہا جب میں شہر میں آتا ہوں تو میں اپنے لباس کی فکر کرتا ہوں، اور گاؤں میں رہتا ہوں تو پھر مجھے خدا یاد رہتا ہے، شہر میں مجھے پھر اپنا کپڑا یاد رہتا ہے، استری ہوا کہ نہیں ہوا، مائک صحیح ہے کہ نہیں، پھر یہ یاد رہتا ہے،
بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں بڑوں کی، عارفوں کی، عارفوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں جو دل میں شہد اتارتی ہے اور بندے کو گویا کہ اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہوتا ہے. اور میرے آقا نے فکر دی ہے، ڈرو نہیں، میرے آقا کہتے ہیں میں تمہاری طبیعت کی بات کرتا ہوں، اذا سرت کا حسن، جب تیری نیکی کے کام تجھے خوش کریں. لوگ نہ کہیں واہ واہ سیٹ صاحب، نہیں، یہ دل کہے واہ واہ بہت اچھا کام کیا تم نے، جب یہ تجھے کہے. فرمایا اذا سرت کا حسن و ساعت کا سیت، جب تیرا دل تیری نیکی کے کام پر خوش ہو جائے اور برائی کے کام پر ناراض ہو جائے، فانت مومن، تو سمجھ جا تو مسلمان ہے، تو مومن ہے. کتنا پیارا نفسیاتی حل میرے آقا نے دے دیا کہ اذا شرت کا حسنت و ساعت کا سیت فانت مومن، جب نیکی کے کام کرنے کے بعد سبحان اللہ تیرا دل خوش ہونے لگے اور برائی کے کام سے تیرا دل بیزار ہو جائے، تو سمجھ جا تیرے دل میں ایمان موجود ہے، جب تو دل اچھا اور برائی کو محسوس کر رہا ہے. ورنہ کافر کا دل ہے وہ کسی چیز کو محسوس نہیں کرتا ہے. تو مومن کا دل ہے کہ جناب وہ ملامت بھی کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے. حضرت گرامی، اب رحمت اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی غرض کے دی جائے. اور سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 12 میں کہ ہم رحمت کرنے والے، اور کون تم سے جو تعلق رکھے گا غرض ہی کرے گا. بچے کو ہم پالتے ہیں غرض سے پالتے ہیں، تبھی محبت ہے ہماری، غرض ہے اس سے. لیکن اللہ کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ مستغنی عن الخلق ہے، وہ بس اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. یہ اس کی حکمت، بغیر غرض کے کرتا ہے. اور خود کہتا ہے ایسی ویسی رحمت، فرمایا کتب اللہ علی نفسہ رحمہ، ہم نے اپنے ذات پر، اپنے اوپر، اپنے ذمے کرم، اپنی رحمت کو فرض کر لیا کہ بندوں کو عذاب نہیں دیں گے، ہم نے فرض کر لیا ہے، اپنے ذمے کرم پر اس کو لے لیا ہے. دل کے دروازے کھول لیجیے اور یہ شفقت کی حدیث سے سماعت فرمائیے. یہ ساری حدیثیں مسلم سے پڑھ رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابہ، جب اللہ نے دنیا بنائی تو اللہ کے پاس ایک کتاب لہ محفوظ، اس پر اللہ نے لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے. آواز نہیں آئی؟ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے، میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے. جب فکر ہوگی تو بات ہوگی. فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، اپنا ذکر نہ کرو، اپنا آپ نمایاں نہ کرو، میرا ذکر کرو. جب میرا ذکر کرو تو سب چیز میری طرف کرو، سب چیز میری طرف. فذکرونی، جب تم میرا ذکر اس کیفیت میں کرو کہ سب چیز میری طرف ہو، اذکرکم، تو پھر میں تمہارا چرچا کروا دوں گا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، میرا امام بھی بہت بڑا امام ہے. بے نشانوں کا، کیونکہ ساری توجہ اس طرف ہے نا، تو اپنا یاد ہی نہیں ہے. کیونکہ جب بندے کو اپنا آپ یاد ہو تو پھر کوئی یاد نہیں ہوتا، جب رب یاد آ جائے تو پھر کمال یہ ہوتا ہے جب اپنے آپ کو بے نشان کر دے اور ایک ہی نشان والا یاد ہو، جو رب العالمین نے تو کہا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. ارے یہی تو مٹنا ہے، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. فذکرونی، جب سب چیز ذکر میں ہماری طرف کرو گے، اذکرکم، تمہارا نام کر دیں گے. اسی کو میرے امام نے شعر میں لے لیا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ارے مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. انا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر، میں نے اپنے غضب پر اپنی رحمت کو غالب کر دیا. یہ مسلم کی حدیث ہے. دوسری حدیث پر سنا فرمائیے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، اختتامی جملے کی طرف چلتے ہیں، یقول جعل اللہ الرحمہ مئات جزء، اللہ نے اپنے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. یہ جو رحمت جو غضب پر غالب ہے نا، جو بے لوس عطا ہے، رحمت جو بے لوس بے غرض عطا ہے، اس کے خدا نے 100 شعبے کیے ہیں. کتنے؟ 100 حصے کیے ہیں. فرما فامسک عنده 99، اپنے پاس اس نے 99 رکھ لیے، اپنے پاس اس نے 99 رکھ دیے. وہ انزل فی الارض جزءا واحدا، اور دنیا کے اندر ایک رحمت کا حصہ گرا دیا، ایک رحمت کا حصہ اتار دیا. اب میرا فکر، فمن ذلک الجزء تتراحم الخلائق، فرمائے یہ ایک ہی جزء کی برکت ہے کہ مخلوق آپس میں پیار کرتی ہے. یہ ایک ہی جزء کی، ایک ہی حصے کی برکت ہے کہ مخلوق آپس میں پیار کرتی ہے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه.
ذکر کا روب تاری نہ ہو تو ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت امام مالک جب درس دیتے تو آپ کے پاؤں پر بچوں نے پے در پہ کئی وار کیے, کاٹا آپ کو, لیکن آپ نے جنبش نہیں دی. جب اس نے بہت زیادہ زہر شرائط کر گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور آپ نے کتاب بند کر دی. شاگردوں نے کہا کہ حضور پہلے بتاتے, کہا کیسے بتاتا, میں نبی پاک کا قول پڑھ رہا تھا. دین پھر ایسے آتا ہے, بغل کے نیچے بخاری زبانی سے نہیں آتا, ادب سے آتا ہے. اب دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے 99 حصے اپنی رحمت میں کیے, اسی رحمت کے جو بے لوس رحمت ہے جو اپنے بندوں پر اللہ نے اتاری, اپنے غضب کے اوپر اس کو حاوی کیا ہے. اس کے 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزًا وَاحِدًا, ایک ہی حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں بولے. آگے کا حدیث کا جملہ سنیے آپ ذرا, یہ مسلم شریف پڑھ رہا ہوں میں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا صحیح مجموعہ پڑھ رہا ہوں, جو مسلمان ہوگا اس سے اس حدیث کو سننے میں کوئی شک نہیں ہے. اب سنیے سرکار کیا کہتے ہیں, وہ ایک حصہ جو بندوں میں اترا ہے اس محبت سے بندے آپس میں پیار کرتے ہیں, کہ بندے تو کرتے کرتے ہیں, حتی طرف و داب و تو حافظ رہا ہن ولدہا خشیت ان تصیبہ, یہاں تک کہ جانور اپنے بچے کو اپنے پاؤں تلے رونتا نہیں. میرے آقا کہتے ہیں جانور اپنے بچے کو اپنے پاؤں تلے رونتا نہیں, اس رحمت کی وجہ سے کئی بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. فرمائیے میری رحمت اللہ کی رحمت کے ایک حصے کی وسعت یہ ہے کہ جانور ہے لیکن وہ اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا. حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں یہ اس جانور کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ رب کی رحمت کی وسعت ہے جو ایک طبقے. حدیث پاک سماعت فرمائے, سکا فرماتے ہیں, یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے, عن ابی ہریرہ تھا, عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ 100 رحمت, اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. اس کو تھوڑا تفصیل سے میرے آقا نے بیان کیا ہے, انزل منها رحمة واحدة, اور اس نے دنیا میں ایک رحمت, رحمت کا ایک حصہ اتارا ہے. بین الجن والانس, جنات اور انسانوں کے درمیان, والبہائم اور چوپائیوں کے درمیان, والحوام اور حشرات الارض, کیڑے مکوڑے, کیڑے مکوڑے, حشرات الارض, جانور, انسان, جنات, ان میں ایک رحمت کے حصے کو بانٹ دیا, ایک ہی رحمت کے حصے کو انہیں بانٹ دیا ہے. وأخر الله 99 رحمة, اور اللہ نے قیامت کے لیے 99 رحمتیں رکھی ہیں, 99 رحمتیں قیامت کے لیے رکھی ہے. یرحم بها عباده یوم القیامہ, اور انہی 99 رحمتوں سے اپنے بندوں پر کرم کرے گا. میرے دوستو اب کون بچے گا, سبھی تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, لیکن جسے خدا یاد ہو, جسے خدا یاد ہو. لوگ کہتے ہیں جی پھر لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے, میں نے کہا جی یہاں پر صوفیہ کہتے ہیں, میں نہیں, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, استغفراللہ, میں نہیں کہتا. صوفیہ کہتے ہیں کہ پھر لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے جب اتنی رحمت ہوگی. بزرگ کہتے ہیں ارے پگلے نے تو سمجھا ہی نہیں, وہ تو اللہ اپنے بندوں کی بات کر رہا ہے, اللہ دنیا کے بندوں کی بات نہیں کر رہا, اللہ سورج کو پوجنے والے بندوں کی بات نہیں کر رہا, اللہ تو کہہ رہا جو میرا بندہ ہے اس پر میں 99 رحمت رکھوں گا. واہ واہ, دین اور ہے, فہم دین اور ہے, دین اور ہے, اسرار دین اور ہے, جو اللہ رب العالمین جس کے لیے تفقہ فی الدین عطا فرمائے. حدیث اور ہے اور فہم حدیث اور ہے, ہم تو ترجمہ کر کے گزر جاتے اگر میں امام غزالی کو نہ دیکھتا, تو فہم حدیث اور ہے. حدیث پاک سماعت فرمائیے, یہ حدیث کو ذرا دل سے سنیے گا, غفلت کو نکال کر, نام پتا بھلا کر, کہاں بیٹھے ہیں اس کو بھلا کر, موت کو یاد رکھ کر کے آپ کو مرنا اور خدا کے سامنے جانا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حدیث لاتا اردو میں بھی لیکن میرے دل نے اچھا نہیں سمجھا, میں نے آج بیٹھ کر یہ حدیث ڈھونڈ کر اپنے ہاتھ سے عربی عبارت لکھی ہے. میں نے کہا کہ دیکھو ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے, میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں تاثیر ہے. ترجمہ کیا ہے, حضور نے فرمایا, حضور نے اردو میں تو نہیں فرمایا, حضور نے جس زبان میں فرمایا وہ زبان ہی اتنی پیاری ہے, وہ اہل جنت کی زبان ہے. ہمیں تو کچھ نہیں آتا اور نہ کچھ جاتا ہے, لیکن ہم وہ الفاظ پڑھیں گے تو شاید کسی اور سے نہیں, ان الفاظوں کی برکت سے ہم گناہگاروں پر رحم ہو جائے, کہ یہ الفاظ حضور کے ادائے کردہ ہیں,
ان کی حرمت بہت ہے اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی حرمت کا اپنے فضل سے بڑا اس کی قدرت خیال رکھتی ہے۔ حضرت کرام اب دیکھیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بالجنه احد۔ سنیں غور سے، دو رکعت نفل پڑھ کے شہید ہم ثواب لیں گے، حدیث پاک سنیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر مومن یہ جان لے کے اس کے لیے خدا نے عذاب کیا رکھا ہے قیامت کے دن، جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کا بندہ ہو چکا ہے اور اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو مومن کہلاتا ہے لیکن خدا سے غافل ہے، اس کے لیے قیامت میں کیا عذاب رکھا ہے؟ اگر اللہ اکبر، اگر اسے پتا چل جائے ما تمیع بالجنت احد، ان میں سے کوئی ایک بھی جنت کا تقاضا نہ کرے، ایک بھی جنت کا تقاضا نہ کرے۔ فرمایا ولا یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ، اور کافر یہ جان لے کہ اللہ نے رحمت کتنی رکھی ہے۔ یہ تقابل مومن کے خمار کو اتار کر اپنی یاد سمجھائی جا رہی ہے کہ خمار اتارو، جنت جنت تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں ملے گی، تمہاری نمازوں کی وجہ سے نہیں ملے گی، یہ اللہ اپنے فضل سے دے گا۔ تمہاری نمازیں کہاں ہیں، یہ تمہیں جنتیں دی جائیں، یہ تو خدا کا فضل ہے۔ اور جو نمازوں پر جو نخرے کرتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ دیکھو پڑھنا تو ضرور ہے لیکن فخر اس پر نہیں کرنا، آس اس کے فضل سے لگانی ہے، اس لیے فرمایا گیا۔ اور وہ دل بادشاہ ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عبادتیں ادا کرنے سے مقبول نہیں ہوتی، نیتوں سے مقبول ہوتی ہیں، اس میں بھی دل کا کام ہے۔ دیکھیں کیونکہ نیت جو دل میں پائی جاتی ہے، اور جو دل سے خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ خدا کے غضب سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ جو خدا کو جتنا جاننے والا ہے وہ اتنا خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ جس جو یہ سمجھے کہ اس سے خدا کا خوف ختم، وہ شیطان ہے۔ جو یہ کہے کہ اس پر خدا کا خوف ہے، وہ رحمان کا بندہ ہے۔ حضرت عائشہ میری ماں کہتی ہے کہ کاش خدا کے خوف سے لرز کے کہتی ہے کاش میں بولی بسری ہوتی، میں پیدا نہ ہوتی۔ عمر کہتے ہیں کاش میں تنکا ہوتا، میں پیدا نہ ہوتا۔ جس کے دل میں خدا کا خوف جتنا اترے گا وہ اتنا ہی اللہ کے رحمان بندوں میں شمار ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی خدا کو بھلا کر جنت کی خواہش کرے تو وہ خدا کے غضب کو نہیں جانتا، ورنہ جنت کبھی نہ مانگے۔ کافر جو ہے وہ گویا کہ غضب کی باتیں کرتا ہے کہ خدا کیا کر لے گا، اگر وہ رحمت دیکھ لیتا تو کبھی غضب کی بات۔ کتنا پیارا تقابل میرے آقا نے فرمایا ہے، درود پاک کریے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدم اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں عورت بھی تھی، ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، ایک عورت اپنے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الفضائل التوبہ کی، بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اچانک وہ دوڑتے ہوئے گئی، اس نے اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، پیٹ سے لگا کر فوراً اسے دودھ پلانے لگی۔ سرکار نے فرمایا اتارو اتراؤن ہاذہ المرأۃ تارحۃ، اتراؤن ہاذہ المرأۃ تارحۃ ولدہا فی النار، جس بچے کو اس نے لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے ڈھونڈ کر سینے سے لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی، اتراؤن، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ خود باندھی ہے، قیدی ہے، اسے اپنی قید کی پرواہ نہیں ہے، لیکن بچوں کو پاؤں کے نیچے سے ڈھونڈ کر نکال کر اسے اپنے سینے سے لگا رہی ہے، خود کچھ نہیں کھایا، اپنے بچے کو کھلاتی ہے، کسی نے کھجور دیا تو اس کا چھوٹا بچہ بھی ساتھ میں تھا لیکن اس کو کھلا دیا، خود بھوک کی پرواہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ دیکھ لیے ماں جو ہے اس بچے کو آگ میں ڈالے گی۔ صحابہ نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ ولدہا، خدا اس یہ عورت اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے خدا اپنے بندوں سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو فضل کی امید لگا کر، رحمت کی امید لگا کر دعا نہ کرے وہ دعا ہی نہ کرے۔ اس لیے کہ خدا سے مانگو تو پھر یقین سے مانگو، خدا سے مانگو تو پھر یقین سے مانگو۔ آخری حدیث پاک یہاں پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی شاید میرے طرح بہت سیاکار تھا، اس نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا دیکھو جب میں مر جاؤں نا تو یہ تو لوگ جنازہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، یہ تو چھوڑو تم، فوراً مجھے جلا دینا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد میرے بعض حصے کو خشکی میں اڑا دینا اور بعض کو سمندر میں بہا دینا،
بچوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا بہت گناہگار ہوں، اگر خدا نے میری گرفت کر لی تو میرا کیا ہوگا، موت تو آ گئی، جب تک جوانی کا خمار اور شعور اور اپنے کاندھوں پر گوشت تھا تو میرا سر زمین کی طرف نہیں جاتا تھا، آج موت قریب ہے لیکن خدا کا احساس، اس کے وجود کا احساس میرے دل میں ہے، الست بربکم قالوا بلا شہیدنا، وہ خیال میرے دل کے اندر موجود ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ خدا کو کیا جواب دوں گا، دیکھو تم مجھے بہا دینا، اس لیے کہ اگر خدا نے مجھے پکڑ لیا تو بہت میرے ساتھ برا ہوگا۔ جب وہ مر گیا اس کو بانٹ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں ہے، اور قصے بھی کوئی برے نہیں ہوتے ہیں، قرآن میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے، قصے میں کوئی برائی نہیں، منہ دیکھا جاتا ہے، اچھوں کے منہ سے جاری ہو جائے تو سند ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خشکی کو حکم دیا، ذرات جمع ہو گئے، سمندر کو حکم دیا، ذرات جمع ہو گئے، مجتمع کر دیا گیا، جسہ اس کا تیار ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو بلایا، ثم قال الله لما فعلت هذا، کتنے خوبصورت الفاظ میرے آقا کے، کہنا سبحان اللہ، آقا پر خوش ہو کر سبحان اللہ کہا کرو، یہ مقبول ہوتا ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، کیونکہ حضور سے محبت اللہ کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں ہوتی، پھر کہیں سبحان اللہ، اور آج کو لینے کی رات ہے، پھر کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا قال الله لما فعلت هذا، میرے بندے اتنی زحمت تو نے کیوں کی، آدھا حصہ یہاں بہا دیا، آدھا حصہ وہاں بہا دیا، اتنی زحمت کیوں کی، آئے ہائے ہمارے سخت دلوں کو اللہ اپنے عرفان و فضل سے نرم کر دے۔ وہ بندہ چیخ اٹھا، مولا تو نے مجھے جمع کر دیا، کہ تو نے یہ زحمت کیوں کی، کہ تجھے پتا نہیں تھا کہ میں تجھے جمع کر لوں گا، اور تو نے اپنے آپ کے لیے وصیت کیوں کی، قال من خشیتک یا ربی، مولا تیرے سے ڈرتے ہوئے کہ میں تجھے منہ کیا دکھاؤں گا، تیرے سے ڈرتے ہوئے، اللہ نے فرمایا وانت عالم، تو جانتا تھا کہ میں کون ہوں، پھر بھی تو نے ایسا کیا، تو کہا کہ مولا میں تجھ سے ڈر گیا تھا، اس کا ڈرنا خدا کو پسند آیا، فغفر اللہ لہ، اللہ نے فرمایا جاؤ اس کے سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دو اور اسے جنت میں ڈال دو، اسے جنت میں ڈال دو۔ تو آج فضل کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، جس کو اپنا نام یاد رہا وہ پھوں پھا میں رہ جائے، وہ اپنے کوٹ کی درستگی کی میں اور جبے اور دستار کی درستگی میں رہ جائے، اور جسے اس کا فضل یاد رہا وہ کہے گا بے نشانوں کا کوئی نشان ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو اس دربار میں کہا جا رہا ہے جہاں دل دیکھے جاتے ہیں، صورت نہیں کہ داڑھی پر کنگھی کر کے ہم آگے اور کہیں جی حسن بڑا جمال لگ گیا، وہاں داڑھی کو نہیں دل کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ رحمت پر برنگیختہ کرنے کے لیے تصور الہ کے ساتھ ملا کر میں نے بات اس لیے کی کہ شیطان خبیث ہمارے قریب نہ آ سکے، اور جب دعا کے لیے بیٹھے تو الست بربکم قالوا بلا شہیدنا کا ترانہ ہمارے ذہن میں تازہ رہے، اور ایک طرف رحمت بھی تازہ رہے، اس وقت مصطفیٰ کریم بھی شفاعت کے لیے تیار ہے، ایک طرف میرا اللہ کریم، ایک طرف مصطفیٰ کریم، دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بنائی ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔